بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. برادران عزیز، سورہ فصلت کی آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی کے ضمن میں چند نکات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مولا کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک جگہ مولا کا یہ، شاید ایک سے زیادہ جگہ پر مولا کا یہ قول موجود ہے جس کے اندر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ما اکثر العبر وما اقل الاعتبار، کہ جس کا جو عام روان ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، جو بہت دقیق نہیں لیکن بہرحال مفہوم پہنچا رہا ہے، بات کے حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت لینے والے کتنے کم. یہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر بارہا اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس چیز سے گزرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، کبھی ہمارے جاننے والے، کبھی اجنبی، کبھی انتہائی عزیز اقربا خونی رشتہ دار، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں. ہر انسان کا اس دنیا سے یہ جانا دوسروں کے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ یہ دنیا ابدی رہنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے دشیے جنازہ میں جانے کی، اور ایک اس کا پہلو بہرحال یہ ہے کہ یہ مومن کا جو دنیا سے گیا ہے اس کا حق ہے. اللہ نے جو حقوق قرار دیے ہیں وہ فقط زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے بعد بھی جو مومن کا حق ہے وہ حق موجود ہے. جو والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر، وہ حق اسی طریقے سے محفوظ ہے کہ روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ جو آخ کرنے کا حق والدین کے پاس ہے وہ فقط اس زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کو یہ حق حاصل رہتا ہے. تو بہرحال ایک پہلو تو اس کا تشییع جنازے کا یہ ہے کہ یہ احترام ہے، یہ وہ اس حق کی ادائیگی ہے جو اللہ نے اس مومن کے لیے دوسروں کی گردن کے اوپر قرار دیا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جو تمہیں یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم نے بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا. ایسا نہیں ہے کہ یہ موت ہمیشہ دوسروں کے لیے ہے، یہ موت فقط جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے، تمہارے نفس کے لیے نہیں. یہ روایت کے اندر ہے کہ دیکھو جس وقت جنازے کو جس وقت غسل دیا جا رہا ہو تو تصور یہ کرو کہ جیسے دیکھو یہ تمہارا جنازہ ہے جسے غسل دیا جا رہا ہے، جب لے جایا جا رہا ہو تو تصور کرو کہ یہ تمہارا لاشا ہے کہ جیسے لے جایا جا رہا ہے، اور جب قبر میں لٹانے کے بعد قبر کو بند کیا جا رہا ہو تو تصور کرو کہ یہ تم ہو کہ جسے قبر میں تنہا چھوڑ کر ہم سب جانے والے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان اس بات کا تصور کرے اور حقیقتا تصور کرے، بارہا تاکید ہے، اس کے علاوہ بھی تاکید ہے کہ دیکھو قبرستان جایا کرو، موت کو یاد رکھا کرو. موت کو یاد رکھنا اس لیے نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، بلکہ موت کو یاد رکھنا اس لیے ہے تاکہ انسان اس دنیا کے اندر بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. کیونکہ اگر انسان اس زندگی کی حقیقت کو جانتا ہو واقعہ اگر اسے پتا ہو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا گزرگاہ ہے, اور مولا نے کہا کہ یہ بہترین گزرگاہ ہے, دنیا بہترین سرائے ہے اس شخص کے لیے کہ جسے معلوم ہے کہ اسے یہاں نہیں رہنا. دنیا مضمون نہیں ہے, دنیا اللہ کی مخلوق ہے. جو اس حقیقت کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ بدن مٹی ہی میں جانا ہے, اسے ختم ہی ہونا ہے, تو کیوں یہ بہتر نہیں ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لا مبالی, پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت کے اوپر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے, کیونکہ بالآخر یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, انسان نے اس دنیا سے چلے جانا. انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا کی نگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکے, اپنے اس حقیقی مرتبے تک پہنچ سکے. اور جب انسان اس چیز کو جان لیتا ہے, جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو نوکری پہ جاتے ہیں, یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں, ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسب رزق کے لیے آئے ہیں. جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے, بلکہ وہ ہدف لے کر جاتے ہیں, پھر اس وقت کو ضائع نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے اسے جلد از جلد پورا کرے, اور جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اسے پورا کرے. یہ آیت مبارکہ بھی اس سے ایک حد طریقے سے اسی سے بات سے مضبوط ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, حتماً وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کہا کہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی رب کو نہیں پہچانتے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو لائق سجدہ نہیں جانتے, ہم اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتے کہ جس کے حکم کے اوپر ہم اپنے سر کو جھکا دیں. ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. رب یعنی پرورش کرنے والا, یعنی آگے بڑھانے والا, یعنی رشد دینے والا, وہ کہ جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے, کہ جس کی بات ہمارے لیے رشد کا سبب ہے, جس کی اطاعت ہمارے لیے کمال تک پہنچنے کا سبب ہے, وہ فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے. فقط وہ ہے کہ جس کی اطاعت ہماری گردن پر ہے, البتہ اور ہر وہ شخص کے جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ یہ اطاعت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کا ایک جلوہ, اللہ کے بھیجے ہوئے ان نمائندوں کی اطاعت ہے کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے, بلکہ اس سے بھی اگر نیچے تک آئیں تو حتیٰ یہ والدین کی اطاعت, یہ بھی اللہ کی اطاعت کا ہی ایک جلوہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں پہ اس اطاعت کا حکم دیا ہے. پس وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم رہے, یعنی اس طریقے سے نہیں کہ زبان سے کہہ دیا مگر میدان عمل میں اس کے بعد ثابت قدم نہ رہ سکے, نہیں, ثم استقام, پہلے کہا اس بات کا اقرار کیا اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اس کے بعد ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اس کے اوپر حق کے اوپر, تو ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور ملائکہ نازل ہونے کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافو, دیکھو کسی قسم کا خوف نہ رکھنا, لا تخافو, خوف مت کھاؤ, ولا تحزنوا, اور نہ ہی غمگین ہو, وبشروا بالجنہ, اور ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون, وہی جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دیکھیں پروردگار عالم اپنے بندوں کو یہاں پر تنہا نہیں چھوڑتا, پروردگار عالم اپنے راستے پر چلنے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے, اور ثابت قدم کبھی اس طریقے سے رکھتا ہے کہ پروردگار ان کے قلوب کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے. یہ بہرحال اپنا مکمل موضوع ہے کہ ان کے دل کے اندر سکون اتارتا ہے. کبھی ایسا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور اس کا مرحلہ ایک یہ آتا ہے کہ پھر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ تنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور نازل ہونے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے، وابشروا، خوش ہو جاؤ۔ بشارت ہے اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس سے انسان خوش ہو جاتا ہے، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ ہمارے لیے جنت ہے، وہی جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے بعض دفعہ، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اہل حق ہیں اور ایک طرف اہل باطل ہیں، اور ہمیں بعض دفعہ نظر یہ آتا ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ حق کے اوپر متزلزل ہیں اور اہل باطل جو ہیں وہ باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بارہا تاریخ میں ہم نے ایسا دیکھا، خود مولا کائنات نے بھی اس کا شکوہ کیا کہ دیکھو تم حق کے اوپر جمع نہیں ہوتے اور وہ باطل کے اوپر جمع ہے۔ اس میں بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو باطل کے اوپر اڑے رہنا ہے، یہ جو ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے، قرآن کی زبان میں اسے استقامت نہیں کہا جاتا، ثم استقام، استقامت اسے نہیں کہتے، بلکہ قرآن نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، کہیں پر لجاجت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لجو فی طغیانہم، یہ لجاجت ہے یا جس کو ہم کہیں کہ ضد ہے یا ہٹ دھرمی ہے۔ بعض جگہ پہ اس کے لیے جو ہے وہ تعصب کا لفظ آیا ہے، تعصب یعنی کسی کی حمایت کرنا بغیر کسی منطقی اور عقلی دلیل کے، اور کہیں کہیں پہ اس کے لیے تحجر کا لفظ آیا کہ جو ہجر جو پتھر سے نکلا ہے، کہ دیکھیں پتھر کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ استقامت کے معنی میں نہیں آتی روایات کے اندر، قرآن کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ استقامت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ البتہ دیکھیں ایک دفعہ یہ فارسی کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ادب کس سے سیکھا تو کہا کہ بے ادبوں سے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ایک دفعہ ضد سے کسی جو ہے وہ ایسی چیز سے کہ جو اپنی ذات کے اندر مضمون ہو، انسان اس سے بہرحال کوئی نہ کوئی سبق سیکھ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ خود وہ چیز قابل ستائش نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو جو ہے لجاجت یعنی ضد اور ہٹ دھرمی سے تعبیر کیا۔ کہ جو امام حسین جب روزے عاشور آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ تمام ائمہ کے لیے، خود امام حسین سے کے لیے بھی، کہ جتنی مادی میراث ہے پیغمبر کی وہ بھی ہے اور جتنی علمی میراث ہے وہ بھی پیغمبر کی جو ہے وہ امام حسین کے پاس ہے، اور ہر اس کے بعد امام کے پاس ہے، یہاں تک کہ جس وقت ہمارے آخری امام جس وقت ظہور فرمائیں گے تو یہ تمام چیزیں ان کے پاس ہوں گی، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات پہ، محمد۔ بس یہ علمی اور مادی دونوں میراث جو ہیں وہ ائمہ کے پاس موجود ہیں۔ جس وقت امام حسین روزے عاشور جس وقت آئے ہیں تو اس انداز سے تھے کہ آپ کے سر پہ جو امامہ تھا وہ پیغمبر کا امامہ تھا، اور آپ کی جو شمشیر جو آپ نے حمائل کی ہوئی تھی یہ پیغمبر اکرم کی شمشیر تھی، لوگ اس کو جانتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم اس امامے کو، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو تم اس امامے کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں واللہ، ہم اللہ کی قسم اس کو ہم پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ دیکھو یہ سیف جو ہے، یہ جو میری سیف ہے، جو میری تلوار ہے، سیفی یہ سیف رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ اسے بھی پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ان شد باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور پھر بتایا کہ دیکھو کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بابا کون ہیں، میری ماں کون ہے؟ میری ماں فاطمہ الزہرا ہیں، میرے بابا علی ہیں۔ اپنا تعارف کروایا، اس کے جواب میں دیکھیں یہ چیز کو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ خود اب اس لشکر کے اندر اور سب سے بڑھ کر دیکھیں تو وہ ملعون شمس صفین میں مولا کائنات کے لشکر کے اندر موجود تھا اور زخمی ہوا تھا۔ اگر وہی زخم اس کا کاری ہوتا اور اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا تو آج شہدائے اسلام میں اس کا شمار ہو رہا ہوتا۔ تو بہرحال جب بھی انسان یہاں تک پہنچے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، اسے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا اختتام اس محبت کے اوپر نہیں ہوا۔ بہرحال جس وقت مولا نے یہ تمام باتیں کی تو کہا کہ نعلم ذالک کلہ، یہ جتنا کچھ آپ نے کہا ہے یہ ہم سب کا سب جانتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد کا غیر تارکیک، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو ترک نہیں کریں گے، یعنی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، حتی تذوق الموت عطشانا، یہاں تک کہ آپ پیاسے موت کے ذائقے کو چکھیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، کہ آپ جو ہے وہ جو مردہ ہیں انہیں سنا نہیں سکتے. اور آہستہ آہستہ انسان اگر حق کے مقابلے میں آتا جائے تو ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی آیتوں کو نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا. نجران کی جو عیسائی ہیں اس کی مثال سامنے آپ کی، کہ جب انہوں نے ابھی عید مبائلہ گزری، اس واقعے کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہوگا کہ جب ان چہروں کو دیکھا اور خود یہ اقرار کیا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ لو سأل اللہ، کہ اگر وہ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اَن یزیل جبلہ من مقامِ، کہ پروردگار عالم جبل یعنی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا دے تو پروردگار عالم ایسا ہی کرے گا. لیکن اس کے بعد بھی اس روشن نشانی کو دیکھ کر اپنی شکست کا تو انہوں نے اقرار کیا، لیکن سب کے سب اسلام لے کر نہیں آئے. ایک تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے تھے تو جو مسلمان ہوئے، جزیہ دینے کے اوپر تیار ہوئے لیکن حق کو قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوئے. تو یہ جو بہرحال اللہ کے مقابلے پر آنا ہے کہ ہر گناہ جو ہے در حقیقت اللہ اور رسول اور اہل بیت کے مقابلے پر آنا، یہ انسان کے دل کے اندر سیاہی کو بڑھاتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پھر حق کو قبول کرنا انسان کے لیے سخت تر ہوتا چلا جاتا. اہم چیز یہ ہے کہ وہ کہ انسان ایمان لے کر آئے، قالوا ربنا اللہ، اس کے بعد استقامت دکھائے، یعنی اس کے پاس قائم ہو. یہ ایسی چیز ہے کہ خود قرآن میں اس کے اندر کئی جگہ پر ہم نے دیکھا، قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، دعاؤں کے اندر ربنا افرغ علینا صبر، خود قرآن کی آیت پروردگار ہمارے اوپر صبر کو نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. یا خود ہم جب دائرت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں، ثبت لی قدما صدقا عندک، پروردگار یا مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ثابت قدم رکھے. یا اور دوسری زیارتوں کے اندر بھی اسی قسم کے جو ہیں وہ الفاظ ہمارے پاس ہیں کہ سب بطنی اعلیٰ موالاتکم، پروردگار عالم اس محبت پر کہ جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے ہمیں ثابت قدم رکھے. یہ ایسی چیز تھی کہ خود قرآن نے اس کی پیش بینی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیکھیں اس وقت بھی منافق موجود تھے لیکن پیغمبر کے زمانے میں پیچھے ہٹنے کا یا پھر جانے کا اس طریقے سے موقع نہیں تھا، لیکن خود قرآن کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ پلٹنے لگیں گے. قرآن نے کہا کہ من یرتد منکم عن دینہ، کہ دیکھو تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا، یعنی قرآن یہ دیکھ رہا ہے کہ اب ایک وقت آنے والا ہے کہ جس کے اندر لوگ دین سے پلٹ جائیں. انس ابن مالک پیغمبر کے صحابی ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ میں ایک دن پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ پیغمبر چٹائی سے اٹھے اور آپ نے گریا کرنا شروع کیا. پیغمبر پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سادہ زیستی کے اندر، سادہ زندگی گزارنے کے اندر پیغمبر سے زیادہ کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں. کفما مما بکا اوک، سوال کیا میں نے کہ آپ کا رونا کس وجہ سے، تو پیغمبر نے جواب میں کہا کہ قد اقترب اجلی، کہ میں رو رہا ہوں اختراب اجلی، کہ میری موت جو ہے وہ نزدیک آ چکی ہے. تو یہاں پر یہ پلٹ کر جو ہے یہ صحابی سوال کرتے ہیں انس کہ آپ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں، یعنی موت کے نزدیک آنے کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کا اس دنیا سے چلے جانے کا وقت آ گیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تعال شوقی الی ربی، یہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی ملاقات کا کتنا زیادہ شوق رکھتا ہوں. وَإِلَىٰ أَخْوَانِ مِنْ أَنْبِيَائِي، اور وہ جو انبیاء میں سے میرے بھائی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا زیادہ ان کی ملاقات کا آرزو مند ہوں، میں موت سے نہیں رو رہا. اسی طریقے کا ملتا جلتا جملہ جو ہے امام حسین نے کہا ہے کہ جس وقت مولا راستے میں تھے، جب آپ نے یہ مشہور جملہ کہا کہ موت اسی طریقے سے جوان کے گلے میں ہے کہ جیسے کسی جوان خاتون کے گلے میں وہ ایک پڑا ہوا زینت کا ہار ہے. اور اس کے بعد کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں یعقوب جتنے مشتاق تھے یوسف کے لیے، میرا اشتیاق اپنے اسلاف کے لیے اس سے کم نہیں ہے. جو یعقوب کے دل میں طلب تھی یوسف سے ملاقات کی، میں اس سے زیادہ آرزو رکھتا ہوں اس سے زیادہ خواہش مند ہوں اپنے اسلاف سے ملنے کا. پیغمبر نے فرمایا مجھے اس دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کا کتنا شوق رکھتا ہوں, میں کتنا شوق رکھتا ہوں کہ جاؤں انبیاء سے ملاقات کروں, ابراہیم سے ملاقات کروں, اسماعیل سے ملاقات کروں. اس کے بعد فرمایا کہ میرے رونے کا سبب تین چیزیں ہیں کہ جسے میں اپنے بعد دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے الہوا مختلفہ, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ہوا و حبس مختلف قسم ہوا و حبس غالب آ جائیں گی, ہوائیں نفسانی یہ لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گی, وہ اطیع الرحم اور رحم کو قطع کر دیا جائے گا. اور خود جنگ جمل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ تھے جو مولا کائنات کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, ان میں سے کافی وہ تھے کہ جو آپ کے خونی رشتے دار ہیں. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عطیت وہم, رحم کو قطع کر دیا جائے گا, ہوائے نفس غالب آ جائے گی. پیغمبر کے زمانے میں یہ ساری گفتگو نہیں تھی کہ ایک امیر تم میں سے ہو, ایک امیر ہم میں سے ہو, کہ جس طریقے سے صحیفہ کے اندر جو گفتگو ہوئی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوائے نفس غالب آ جائے گی, اور پھر فرمایا کہ حب المال والشرف, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مال اور مقام کا شوق لوگوں کے اوپر غالب آ جائے گا. یعنی یہ جو حالات میں آنے والے حالات دیکھ رہا ہوں, یہ حالات جو ہیں وہ مجھے رونے پر, انہوں نے حالات میں مجھے رونے پر مجبور کر دیا. اور ایسا ہوا پیغمبر کے بعد کہ مال کا شوق, مقام کا شوق, آپ جانتے ہیں کہ جو حوادث پیش آئے کتنے ہی لوگ, بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جس وقت مکے سے مدینے آئے تھے تو رات میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, لیکن جب اس دنیا سے گئے تو اتنا مال چھوڑ کے گئے کہ وہ جو فقط سونا چھوڑ کے گئے تھے اسے جو ہے وہ تب سے توڑا گیا. مال کا شوق, مقام کا شوق, جمل میں تو مولا کائنات کے سامنے آئے, کیوں صرف فیل میں مولا کا ساتھ نہیں دیا, یہ تمام چیزیں وہی کہ جس کے پیغمبر پہلے سے جسے دیکھ رہے تھے. بہرحال بات کو اگر سمیٹے تو دیکھیں خود اہل بیت علیہ السلام نے جو اپنے چاہنے والوں کو مختلف مقامات پر جو دعائیں دی ہیں ان میں سے ایک دعا یہی ہے کہ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے, خاص مقامات پر. مختلف ائمہ سے تقریباً 7-8 مودے تو ہیں, میں سکتا اس سے بھی زیادہ ہوں, کہ جہاں پر جب دیکھا کسی کی اچھی حالت میں تو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں اس حال کے اوپر باقی رکھے. پیغمبر اکرم نے ایک جوان کو دیکھا کہیں خاص نورانی اور معنوی حالت میں, پیغمبر نے اسے سوال کیا کہ کیفا اصبحت, حارث نام ہے, کہ کس حالت میں صبح کی. مشہور واقعہ سنا ہوا اس نے کہا اصبحت علی الیقین, میں نے یقین کی حالت میں صبح کی. یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, تمہارے اس یقین کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ میرا طولانی گفتگو ہے, چند جملے, کہا کہ میرے یقین کی جو اس نے چند باتیں کی ان میں سے یہ کہا کہ میری یقین کی نشانی یہ ہے کہ گویا میں جو ہوں دوزخ کے شولوں کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوں, جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, اور اگر آپ اجازت دے تو میں بتا دوں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون جنت کے اندر ہے اور دوزخ کے اندر. پیغمبر نے جب یہاں پر دیکھا تو کہا کہ نہیں کافی. اس کے بعد آپ نے اسے دعا کی اور کہا کہ سب بتک اللہ, اللہ تمہیں اس حال میں باقی رکھے. بلم باور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ پروردگار عالم نے اسے آیتیں عطا کی تھیں, مستجاب الدعوہ تھا, لیکن اس حال کے اوپر باقی نہیں رہا. البتہ اس کے اندر, واقعے کے اندر ایک اور بھی بہت ہی خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہ شخص کے جو اس مقام تک پہنچا ہوا تھا جوانی کے عالم میں, پیغمبر نے اسے دعا دی اور اس نے بھی پیغمبر اکرم سے ایک دعا کی درخواست کی, اور وہ یہ دعا یہ تھی کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اگر اللہ بہتر جانے کہ مقام شہید کتنا بلند ہے کہ وہ کہ جو اس نغام تک پہنچا ہوا ہے کہ نگاہوں سے پردے ہٹے ہوئے نہ صرف برزخ بلکہ آخرت کو دیکھ رہا ہے, وہ پیغمبر اکرم سے جب دعا کی درخواست کر رہا ہے تو دعا کی درخواست یہ کر رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں اللہ کے راستے میں شہادت کے مرتبے تک پہنچ سکوں. خود پیغمبر اکرم سے دعا امام چھٹے امام سے بھی اسی طریقے سے امام کے ایک صحابی ہیں, ایک مناظرہ تھا. دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتوں کے اندر ذہنوں کو مشغول کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی خاص شبہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ذہن کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہیں, اور جو چیزیں جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اس سے جو ہے وہ ذہن ہٹ جاتے ہیں. جیسے آج کل بھی بہرحال اس قسم کی چیزیں بہت بار آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک جو اسٹیکر ہے وہ توہین کا, کہ جی آپ نے اہل بیت کی توہین کر دی, فلانا کے مقام کو اہل بیت کے مقام کے برابر کر دیا, اس کے مقام کو اونچا کر دیا, اس پرچم کو جو ہے وہ نازل علم کے برابر کر دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ, کہ جو انسان کے ذہن کو مشغول کرتی ہیں, اور یہ ہوتی بھی اسی لیے تاکہ وہ چیزیں جو سوچنی چاہیے ان کی طرف انسان نہ سوچ سکے اور ایسی باتوں میں لگا رہے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو اس وقت بھی وہاں پہ گفتگو کی, دیکھیں کہ جب جہاں اس گفتگو اس طریقے سے تھی کہ امام حسن کا مقام زیادہ ہے یا امام حسین کا, اور اگر مقام دونوں کا برابر ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمام کے بعد جو نو کے نو امام ہیں وہ امام حسین کی نسل سے ہیں. اب دیکھیں اگر تھوڑی عقل سے سوچے تو یہ حکمت الہی ہے, ہمیں اس کے اثرات پتہ نہیں ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو اسرار الہی ہیں, کیا ہمیں اس کے اسرار معلوم ہے کہ 1,24,000 کی عدد کے اندر کیا سر ہے, یا اسی طریقے سے یہ 12 ہونے کے اندر کیا سر ہے, کیا اسرار ہیں, غیبت کے اندر کتنے اسرار ہیں. چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا, اور یہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا گیا. جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی خبر دینے والا وہ ہے کہ جو صادق ہے, جو علم لدنی سے جڑا ہوا ہے, اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں دیا گیا ہو. انسان غور و فکر وہاں کرے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اہل بیت میں رہنمائی کی ہے کہ اس چیز کے بارے میں فکر کرو, جہاں پہ بار بار کہا کہ دیکھو بیٹھو اس پر گفتگو کیا کرو کہ ہمارے امر کو زندہ کیسے کرنا, اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. ہمارے امر کو زندہ کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے ہمارے پیغام کو پہنچانا ہے, کس طریقے سے دنیا کو ہمارے اصولوں کے اوپر ڈھالنا ہے, کہ بارہا اس کی تاکید کی. بعض دفعہ سوال کرتے تھے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کبھی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے ہو اور وہ باتیں کرتے ہو جو دوسری جگہ پر نہیں کی جا سکتی, اور ہمارے امر کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہو کہ ہمارے امر کو کیسے زندہ کرنا ہے, اس سے گفتگو نہیں ہوتی. لیکن کس کا مقام زیادہ ہے, کس کا مقام کتنا ہے, کون کہاں تک ہے, دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسرار ہے اہل بیت علیہ السلام میں سے, ہمارے پاس اس کا بہت زیادہ علم نہیں ہے, مگر وہی کہ جو خود انہوں نے دیا ہے. بہرحال جب اس طریقے سے فکر کو مشغول کیا تھا تو یہاں پر انہوں نے ایک جواب دیا, اور مولانا نے اس کو بہت پسند کیا, اور جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ بتائیں کہ موسیٰ کا مقام زیادہ ہے یا جناب ہارون کا. جناب ہارون اور جناب موسیٰ میں سے کس کا مقام زیادہ ہے, تاکہ بلا شبہ جناب موسیٰ کا مقام زیادہ ہے, کیونکہ جناب موسیٰ جو ہے مول العظم پیغمبر ہیں, جناب ہارون ان کے وسیع ہیں, تاکہ اس کے باوجود کہ جناب موسیٰ کا مقام زیادہ ہے, جتنے بعد میں انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے, وہ سب کے سب جناب ہارون کی نسل سے آئے. یہ اسرار الہی ہیں, یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے عقل خیال سرائیاں نہیں کر سکتے. اس گفتگو کو یعنی ایک ایسے فکر کے اندر کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, اس فکر کے دروازے کو بند کیا, مولا تک خبر پہنچی. جب مولا کے سامنے آئے تو مولا خوش ہوئے, اور آپ نے دعا کی کہ سب بتک اللہ, اللہ تمہیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے, تمہیں قائم رکھے. اور متعدد جگہوں پر اسی طریقے سے جس وقت یہ جو رے کے اندر جن کا مزار ہے عبدالعظیم الحسنی, خود جس وقت امام حادی کی خدمت میں آئے اور اپنی دین کو پیش کیا امام کی خدمت میں, امام نے بھی آپ کو یہی دعا دیا کہ اللہ آپ کو اس کے اوپر, اس چیز کے اوپر قائم رکھے. تو بڑا یہ اہم چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بھی ہے, قرآن کے اندر بھی ہے, آپ نے اپنے شیعوں کو بھی اس طرف تاکید کی کہ اللہ سے اس چیز کو طلب کرو. اور یہاں پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو چند چیزیں بہرحال بس نقطہ وار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, کہ ایک اہم چیز کے جس کی وجہ سے انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے یا امکانات بڑھ جاتے ہیں ثابت قدم رہنے کے, چند باتوں کی طرف یہاں پہ علماء نے اشارہ کیا, وہی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں, کہ ایک چیز اس کے اندر یہی ہے کہ پروردگار عالم سے انسان زیادہ سے زیادہ اس چیز کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. اور بہت زیارتیں بھی ہمارے پاس ایسی ہیں جس کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو محبت خدا اسے ہم سے سلب نہ کرے. کہ مختلف جو دعاؤں کے اندر آئے اس کی انسان زیادہ تکرار کرے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگار ہمارے قلب کو اس دین کے اوپر ثابت رکھے. یا بعض جگہ یہ اس کی بھی تکرار کا حکم ہے کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں چونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر بصیر ہے. تو قرآن کے اندر ہے کہ پروردگار فرماتا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. دیکھو یہ خطرناک ہے، اگر میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو سورۃ فرقان کی شاید یہ آخری آیت ہے، تو خدا فرمانے کا دیکھو اگر تمہاری دعا نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے قل حبیب آپ کہہ دیا ما یعبؤ بکم ربی، میرا رب تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہیں ہو، اگر تم اللہ کی دعا سے منہ موڑ لو گے تو اللہ بھی اپنا رخ تمہاری طرف سے پھیر دے گا. دعا بہت اہم ہے. دیکھیں ہم لوگ اس طریقے سے مادیت کے اندر، چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر جس تمدن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہ مادی تمدن ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہرحال اصل وہ چیز کی جس کو اہمیت حاصل ہے وہ مادہ ہے، مٹیریل گین ہے. اب فرصت نہیں ہے کہ اس کی اور وضاحت کی جائے، لیکن اگر ہم خود اپنے اندر سے جھانکیں کہ ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، کس چیز کو ناکامی سمجھتے ہیں، کن باتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، کن باتوں کے اوپر غمگین ہوتے ہیں، تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ وہ معیارات جو ہماری زندگی کے اوپر حاکم ہیں وہ مادی معیارات ہیں. اور انہی مادی معیارات کی ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم دعا کو بہت کم اہمیت سمجھتے ہیں. یعنی دعا کی وہ اہمیت نہیں ہے، دعا کے اوپر وہ نظر نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. روایت کے اندر کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے وہ عرش الہی تک جاتی ہے، دعا جو ہے وہ حتمی تقدیر کو بدل سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک مانوی چیز ہے، مادی چیز نہیں ہے. اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہماری عادت ہے کہ فقط مادے کی طرف دیکھنا، کر کے یہ روایت کے اندر خود مولانا نے فرمایا، مولا کائنات نے، کہ دیکھو اگر تلانی دعا کا حوصلہ نہ ہو تو دعا کو مکمل ترک نہ کرو. جس وقت گھر سے نکلو تو مختصر چند دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے. یہ مولا نے فرمایا کہ الحمدللہ علی کل نعمتین، کہ میں پروردگار عالم کی حمد بجا لاتا ہوں تمام نعمتوں پر کہ جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. امام صادق سے واقعہ منسوب ہے کہ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مولا کی ذات پر، مولا نے کہ کوئی چیز کھو گئی تھی، مولا نے فرمایا کہ اگر یہ چیز مل گئی ظاہر واقعی اس طرح سے کہ تو میں خدا کی ایسی حمد کروں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور وہ جب چیز ملی تو مولا نے فقط ایک جملہ کہا کہ الحمدللہ، کہ جتنی بھی حمد ہے اس کا اگر کوئی حقیقی سزاوار ہے تو وہ پروردگار عالم. یعنی ہر حمد کسی کی بھی اگر کوئی حمد ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر خوبی کسی کے پاس ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. کہ علماء یہاں پر بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ یہ ہم اپنی خوبیوں کو اپنا جاننے لگتے ہیں، جبکہ کوئی خوبی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی خوبصورت شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہو اور آئینہ اس عکس کو دیکھ کر کہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. یہ جو خوبصورتی ہے، یہ جو خوبصورت انسان آئینے میں نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورتی آئینے کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اس شخص کی خوبصورتی ہے کہ جو اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے. اگر کائنات میں کوئی بھی کسی کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو لائق تحسین ہے، در حقیقت وہ تجلی ہے پروردگار عالم کی. الحمدللہ اگر کوئی حمد کا سزاوار ہے، اگر کسی کے لیے حمد ہے، یا اگر اس طرح سے کہیں کہ جتنی بھی کائنات میں حمد ہے سب کے سب خدا کے لیے. استغفر اللہ، اس کے بعد استغفر اللہ من کل ذنب، پروردگار میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں من کل ذنب، ہر اس گناہ سے کہ جو مجھ سے سرزد ہوا. کس طریقے سے دو تین جملے انسان دعا بھی کر سکتا ہے پروردگار عالم، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر عربی میں نہیں ہو تو انسان اپنی زبان کے اندر وہ جو کہ اپنی زبان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ سے مناجات کرے. تو ایک چیز یہ ہے کہ جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ سے اس چیز کو طلب کرے, ثابت قدمی کو طلب کرے, قدم صدق, صدق سچائی کو, ثابت قدمی کو مانگا جائے. اس کے علاوہ خود پیغمبر اکرم کے پر جس وقت آپ کو یہ معمول کیا گیا تو اس وقت پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا, کہ جس وقت آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو رسالت آپ کو دی گئی ہے یہ بہت سنگین ہے, اس کی ذمہ داری, تو پروردگار عالم نے اس کو آسان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, جو مشن دیا گیا ہے, آپ دو کام کریں کہ جو اس کی آسانی کے لیے قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں نماز شب کو بجا لے آئیں, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں, یعنی خود نماز شب, نماز اور قرآن وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. البتہ ہر چیز اپنے شرط و شرائط کے ساتھ ہے, شرط و شروط کے ساتھ ہے. اگر کوئی مثلاً اسی کے اندر غرور کا شکار ہونے لگے تو یقیناً یہ چیز اسے ثابت قدمی تک نہیں پہنچائے گی, کیونکہ روح عبادت در حقیقت بندگی ہے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے. خود قرآن کے اندر بس دو جملے اور تھے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, فقط اس جملے کو بیان کر دوں کیونکہ خود قرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اور ہم نے انبیاء کے قصے آپ کو سنائے, وہ جو گزشتہ انبیاء کے قصے تھے ہم نے آپ کو سنائے, مَا نُثْبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اس کے ذریعے سے ہم آپ کو ثابت قدم کر سکیں, آپ کے دل کو محکم کر سکیں, کہ جتنی مشکلات ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, ایسی ہی پریشانیاں پیچھے والوں کے اوپر بھی گزر چکی ہیں. اگر آج انسان دیکھے اس تاریخ کا مطالعہ کرے, جن حالات سے انسان گزر رہا ہے اس سے زیادہ سخت حالات دوسرے دیکھ چکے ہیں. اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہم وہ وقت بھی دیکھ چکے ہیں کہ جس وقت ذکر حسین کرنے پر پابندی ہوا کرتی تھی, جس وقت زیارت پہ جانے کے لیے ہاتھ اور پیر کٹوانا پڑتے تھے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا انجام ہوا, کہ جو حق کی طرف تھے ان کا انجام کیا ہوا, جو باطل کی طرف تھے ان کا انجام کیا ہوا. تاریخ کو پڑھنا, انبیاء کی تاریخ کو پڑھنا, معاصر تاریخ کو پڑھنا, وہ جو کنٹمپرری ہسٹری ہے, اس کنٹمپرری ہسٹری کو پڑھنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اس بصیرت تک پہنچاتی ہیں کہ اگر اس راستے کا میں انتخاب کر رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا. مولانا فرماتے ہیں کہ تاریخ امور ایک جیسے ہوتے ہیں, جا کے تاریخ کے اندر انسان دیکھے تو اس کو شباہتیں نظر آ جائیں گی. کسی بھی واقعے کے اندر جا کے دیکھے, اگر صدر اسلام کی تاریخ دیکھنی ہے تو وہاں پہ جا کر دیکھے, اور اگر کنٹمپرری ہسٹری دیکھنی ہے تو وہاں پہ جا کے دیکھے کہ وہ لوگ جنہوں نے تاغوت کے اوپر بھروسہ کیا, ان کے وعدوں پر اعتبار کیا, ان کا انجام کیا ہوا, اور وہ لوگ جنہوں نے استقامت دکھائی ان کا انجام کیا ہوا. سب سے بڑی مثال اس وقت یمن کی ہمارے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں یمن کے اوپر ایک وقت, ابھی بہت پرانا نہیں, ابھی پچھلے چند سالوں میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں پر, اگر میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ورنہ جو مجھے یاد ہے وہ اس سے زیادہ جو فگرز ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئے, لیکن احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہر ایک گھنٹے میں ایک بچہ بھوک سے مرتا تھا, اور آج یمن کس جگہ پر ہے, جس نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, آج دنیا کی سپر پاور جو ہے اس کے سامنے مجبور نظر آتی ہے. مجبوری تو ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اسے ماننے پر تیار نہیں. یہ سربلندی ہے, یہ افتخار کہ انسان اگر کہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے نظر آئے گا کہ یہ جو مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ کس نتیجے تک پہنچتا, اور پھر انسان اس کی بدولت صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے, انسان کو اگر صحیح راستے پر ہے تو باقی رکھتی ہے کہ وہ اس یقین تک پہنچتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے اس کا انجام بہت خوبصورت ہے, اس کا انجام جو ہے بہترین. وہ آخری اور بس آخری جملہ, وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم, اور وہ لوگ کے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, ترا مرضات اللہ، اس کے بدلے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، و تثبیتاً من انفسہم، اور اپنے نفسوں کا اس بات چاہتے ہیں. کہ علماء نے بھی برحال اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا، تثبیتاً من انفسہم، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کے نفس کے اندر راسخ ہو جائے، ان کے نفس اس کے اوپر محکم ہو جائیں، اور یہ چیز ان کے نفس کے اندر سے اس کے بعد زائل نہ ہو. یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کسی مظلوم کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں میں سے ہیں کہ جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں. اگر میں جو چار چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، اگر میں ان کو ایک ایک کر کے دوبارہ دہراؤں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم سے طلب کیا جائے، اللہ سے اس بات کا سوال کیا جائے اہل بیت کے وسیلے سے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز، خاص طور پہ نماز شب، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو پڑھنا. تیسری چیز تاریخ کے اوپر غور کرنا، انبیاء کی تاریخ جو قرآن کے اندر، دیکھیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ تقریباً 1/3 قرآن کا حصہ جو ہے وہ گزشتہ انبیاء کے واقعوں کے اوپر مشتمل ہے. قرآن کسی قصے کی کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب کی ہدایت ہے. تاریخ کو پڑھنا، تاریخ اسلام کو پڑھنا، انبیاء کی تاریخ کو پڑھنا، اور کنٹمپرری یہ جو ہماری جس کو تاریخ معاصر کہا جاتا ہے یعنی پچھلے 150 سال 200 سال اس کی تاریخ کو پڑھنا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. کہ حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جتنی میری مخلوق ہیں یہ میرے گھر والے ہیں. جو خلق خدا ہے وہ عیال خدا ہے، وہ اللہ کے گھر والے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے کہ جو میرے گھر والوں کی نسبت زیادہ مہربان ہے. اس کے اندر تمام مخلوقات کا تذکرہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سارے واقعات آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے کہ انسانوں کو نہیں بلکہ کئی دفعہ جانوروں کے اوپر رحم کرنے سے لوگ مقامات تک پہنچے ہیں. بس برادران عزیز، ہم تقریباً محرم کے اندر داخل ہو گئے ہیں. کل یا پرسوں محرم کا چاند نمودار ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کلام کو کہیں عجیب انداز ہے کربلا، عجیب. ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کے مسائل، جس طریقے سے پیغمبر کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ جتنی خوبیاں، وہ جتنے معجزے تمام انبیاء کے اندر بکھرے ہوئے تھے، وہ سب کے سب آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور اس کے بعد وہ سب کے سب آپ کی وراثت میں آئمہ تک آئے ہیں. اسی طریقے سے بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے مصائب ہیں وہ سب کے سب کربلا کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. ہر مصیبت، ہر پریشانی، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کربلا کا آغاز کہاں سے ہے؟ کربلا کے آغاز کو کس جگہ سے جانے؟ کیا کربلا کا آغاز 28 رجب سے ہے کہ جب 28 کی شب میں حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی، میرے مولا نے بیعت کا انکار کیا تھا اور 28 رجب کے دن سفر کا آغاز کیا تھا؟ وہاں سے کربلا کا آغاز جانے، یا کربلا کا آغاز اس وقت کو جانے کہ جب علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا تھا؟ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا نے دیکھا کہ چکی پیسنے سے زہرا کے ہاتھوں پہ زخم پڑ چکے ہیں، ہاتھوں میں زخم ہے، کہا کہ اپنے بابا سے جا کر ایک کوئی خادمہ آپ اپنے لیے بھی طلب کر لیں. 3 دفعہ بیوی گئی ہے مگر مانگنا نہیں گیا. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ زہرا سامنے جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تو کہا کہ میں اللہ کی محبت میں اتنی غرق ہوں، میں اس کے حسن کے دیدار میں اتنی کھوئی ہوئی ہوں کہ مجھے اس سے کچھ مانگنے کی حاجت نہیں ہے.
اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے دیکھیں اس کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیں, وہ کہ جو رسول سے بھی مانگنے میں شرماتی ہے, کہ وہ کہ جس کے لیے رسول نے جب کہا, جب وہ آیت آئی کہ کو رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے اپنوں کو پکارتے ہو بلکہ رسول کہہ کر پکارا کرو, شہزادی نے جب رسول کہہ کر پکارا پیغمبر تڑپ گئے, کہا کہ بیٹی یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے, آپ مجھے ویسے ہی بابا کہہ کر پکارا کرو. وہ کہ جیسے رسول سے مانگنے میں بھی شرم آتی ہے, کبھی تصور کریں کیسے اس بھرے دربار میں اس نے جا کر فدق کا تقاضا کیا. یہ کیا ہے؟ کیونکہ زہرا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو شگاف آیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پہلو زخمی ہے, علی رات کی تاریکی میں زہرا کو لے کر نکلتے ہیں, دروازوں پہ جا کر سوال کرتی ہے کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر میں محمد نے کیا کہا, اور پھر وہ تمام جملے کو جو شہزادی نے فدق کے اندر کہے تھے, فدق کا وہ خطبہ موجود ہے کہ جس کے بعد شہزادی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اب یہ جو اونٹنی ہے حکومت کی, اب اس سے دودھ نہیں بلکہ خون بہے گا, وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہوئی. کیونکہ شہزادی دیکھ رہی ہے کہ جب حق کو اس کے محور سے ہٹا دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امامت کی پہلی مدافع خود زہرا ہے. امامت کا دفاع کرنے والی سب سے پہلے اپنے امام کا دفاع کرنے والی خود زہرا ہے کہ جس سے زینب نے امامت کا دفاع سیکھا ہے. بس ادارا نے مضمون کربلا کے اندر خود زہرا کا بہت بڑا حق ہے. اگر وہاں سے ظلم کی ابتدا ہوئی تو یہاں سے زہرا نے ایسی بنیاد رکھی کہ جب حق مٹنے لگے تو زہرا کے بچے اسے مٹنے نہ دیں. زہرا نے اپنے گھر والوں کو کربلا کے لیے تیار کیا, اپنے بچوں کو تیار کیا. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب زینب مولا کائنات کے حضور میں بیٹھی ہوئی تھی. مولا نے زینب کو بتانا شروع کیا کہ زینب دیکھو آمادہ کرنے کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا, جب تمہارے سر سے رضا چھین لی جائے گی. مولا نے کچھ کربلا کے واقعات بتانا شروع کیے. جناب زینب نے کہا کہ بابا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, امبا نے جانے سے پہلے زینب کو بتا دیا. اما نے زینب کو سب بتا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ زہرا کے بعد, زہرا کے جانے کے بعد زینب نے وہی کردار عطا کیا ہے کہ جو زہرا کا کردار ہے. اسی طریقے سے حسین کے ساتھ رہی ہے کہ جس طریقے سے زہرا ہر جگہ پر علی کی مدافع ہے, جس طریقے سے زہرا نے علی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا, زینب نے ہر مقام پر حسین کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنے بچوں کو پیش کیا. مگر بس فرق یہ رہا کہ جب زہرا نے دیکھا کہ زہرا کے امام کے گلے پر تلوار ہے, مسجد نبوی کے اندر آ کر دعا کی اور کہا کہ اے مدینے کے لوگوں دیکھ لو, جان لو کہ میں خدا کے نزدیک ناقے کی اونٹنی سے کم نہیں ہوں, اگر علی کے اوپر سے تلوار نہ ہٹی تو میں بدعا کروں گی. اگر علی کے اوپر سے تلوار نہ ہٹی میں بدعا کروں گی. تاریخ نے لکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. علی نے اشارہ کیا, لوگ ڈر گئے, علی کو چھوڑ دیا. شکستہ پہلو زہرا اپنے امام کو بچا کر فاتحانہ واپس آ گئی. پکا کر واپس آ گئی. لیکن فرق یہ ہے کہ جب زینب نے اپنے ایمان کی گردن پر خنجر دیکھا 70 قدم کے فاصلے پر, وا رسول اللہ وا محمد, زینب فریاد دیتی رہی. ابھی یہاں پر سلام کے اندر ایک عجیب جملہ تھا, ایک عجیب شعر تھا کہ انسان خوشی میں ماں کو بھلا سکتا ہے لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں کی یاد آتی ہے. ارے وہ کل رسیدہ زینب جب کربلا کے بعد ماں کی قبر ہوگی, ماں کی قبر پر آئی ہوگی, سارے غم کے بندھن ٹوٹ گئے ہوں گے. آج زینب جس طریقے سے شام غریبہ میں عباس بنی کھڑی تھی ایسے پاس نہیں ملی ہوگی بلکہ ویسے ملی ہوگی جیسے 3 زبانیوں سالی کو ماں کے لاشے پر گری تھی. آج زینب اسی انداز سے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش پاتا ہے خود کو ماں کی قبر پر گرایا ہوگا اور حال کہنا شروع کیا ہوگا, ارے اماں زینب تمہاری وصیت نبھائی, لیکن اماں ارے زینب بہت غریب ہے, تم اپنے امام کو بچا لائی تھی زینب کا امام, زینب کے سامنے تیرا ظلم کون بن جائے. اللہ محمد فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.